وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی آدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. موضوع گفتگو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے غزوہ تبوک. پہلے بھی ہم توجہ دلا چکے کہ نویں ہجری اس اعتبار سے بہت اہم تھی کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا اور دشمنان اسلام بڑی تیزی سے پسپا ہو رہے تھے. نقشے کو اگر دیکھا جائے تو عرب سرزمین سے ملا ہوا ایک علاقہ جو ترکی تک پہنچتا ہے, اور اگر اور اس کو واضح کہا جائے تو گفتگو کی جائے گی کہ جب بھی تاریخ اسلام میں آپ دیکھیں کہ قیصر روم یا بالفاظ دیگر روم سے جنگ ہوئی تو اس جانب توجہ رہے کہ عموماً ہم اردو میں تو کہہ دیتے ہیں روم, لیکن اگر دقت کی جائے تو روم دو اقسام کے ہیں. ایک ہے روم شرقی اور ایک ہے روم غربی. روم غربی سے مراد کہ جو روم میں حکومت تھی اور اس کے ارد گرد کا علاقہ, اور روم شرقی در حقیقت ہے بیزنٹائن امپائر, لیکن عام طور پہ انہیں کہا جاتا ہے رومن امپائر, لیکن در حقیقت وہ تھے بیزنٹائن امپائر اور ان کا مرکز تھا قسطنطنیہ یعنی آج کا ترکی. اور اس علاقے سے جو زمین ملی ہوئی تھی وہ تھی شام کی, اور شام میں اس زمانے میں عموماً کرسچن تھے, اور شام کا علاقہ ملتا تھا عرب سرزمین سے, اور ان عربوں میں وہ افراد تھے کہ جو عیسائی نہیں تھے لیکن بیزنٹائن امپائر کے لیے کام کرتے تھے. جب عرب سرزمین میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا تو بیزنٹائن امپائر کو پریشانی محسوس ہوئی, اور پہلے بھی ان سے جنگ ہو چکی تھی اردن کے علاقے میں موتا کے نام سے, کہ جس کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے. اب جب وہاں پر بڑی تیزی سے افواج جمع ہونے لگیں اور ان کی خبر پہنچی تو ایک فائنل مارکے کی ضرورت تھی, اور یہ مارکہ در حقیقت اس قسم کا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں پر ایک رعب اور دبدبہ طاری کرنے کا ارادہ فرمایا, اور اس جنگ میں افراد مارے نہیں گئے. اب یہ جنگ اس قسم کی تھی کہ گرمیوں کا زمانہ تھا, ایک تو پرابلم تھا کہ موسم بہت زیادہ گرم تھا, اور ساتھ ہی وہ زمانہ تھا کہ جب پھل یعنی خصوصاً کھجوریں پک رہی تھیں, اور اس جانب توجہ رہے کہ اکثر مسلمانوں کا کام اس وقت زراعت کا تھا, اور اسی وقت فوجیں جمع ہو رہی تھیں اسلام کے خلاف. گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش یہ تھی کہ جب بھی کہیں سفر کرنا ہو جنگ کے لیے تو آپ تفصیل سے آگاہ نہیں فرماتے تھے, فقط حکم دیتے تھے کہ تیار ہو جاؤ, کیونکہ مدینہ میں ایک بڑی تعداد تھی منافقین کی. اور پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ یہ وہ منافقین تھے کہ جن کو تمام مسلمان جانتے ہیں آج بھی, کہ اس زمانے میں منافقین تھے, اور قرآن نے بھی توجہ دلائی سورہ منافقین کے ذریعے سے, اور سورہ توبہ میں بھی توجہ دلائی گئی, وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ, کہ اے مسلمانوں تمہارے ارد گرد عرب بددوؤں میں منافق ہیں, وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النِّفَاقِ, اور اہل مدینہ میں کچھ افراد ہیں جو نفاق میں شدید ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اس فرد کو بلند مقام سے نواز دیا گیا صحابی کہہ کے, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو, اور اس کو ایک سپریم اتھارٹی بنا دیا گیا. اور یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ کسی یونیورسٹی میں کسی پروفیسر کو دیکھا ہو, فرض کریں کہ پرنسٹن یونیورسٹی میں کسی جوان نے اپنی جوانی میں یا بچپنے میں آئنسٹائن کو دیکھا ہو, اور بعد میں یہ قانون بنا دیا جائے کہ جس نے بھی آئنسٹائن کو دیکھا ہو وہ فزکس میں ایک اتھارٹی کے طور پہ مانا جائے گا. تو یہی سب کچھ اسلام میں ہوا کہ جس جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ان کو ایک بلند مقام دے دیا گیا اور اسلام میں ان کو ایک سپریم اتھارٹی بنا دیا گیا. لیکن اس جانب توجہ رہے کہ اس وقت منافقین بھی تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا, اور انہی کے خوف کی وجہ سے آپ جب ارادہ کرتے تھے کہیں جانے کا تو اسے فوراً بیان نہیں کرتے تھے. لیکن غزوہ تبوک سے پہلے ضرورت تھی کہ ایک بڑی تعداد میں فوج جمع ہو, کیونکہ بیزنٹائن امپائر تیار تھے اسلام پر حملہ کرنے کے لیے. لہٰذا ایک آپ نے بڑی فوج تشکیل دی اور مختلف فگر بیان ہوئے, اور ان میں سے ایک جو تعداد بیان ہوئی ہے تقریباً 30,000 افراد جمع ہوئے شام جانے کے لیے. کچھ نے بہانے کیے اور کچھ نہیں گئے, اور کچھ منافقین تھے جو نہیں گئے. اور یہ وہ واحد جنگ تھی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین کو مدینہ میں رکنے کا کہا, اور شاید وجہ یہ تھی کہ یہ سفر بہت زیادہ دور تھا, اور سب سے زیادہ دور جو سفر آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے, وہ غزوہ تبوک کا سفر تھا. اور کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد اس خطے سے نکل چکی تھی, لہٰذا ضرورت تھی کہ مولا امیر المؤمنین کو مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے جائیں. لہٰذا جب مولا امیر المؤمنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین بنا کے اپنے اہل بیت کے لیے مدینہ میں چھوڑا, تو اس وقت منافقین مایوس ہو گئے اور مولا امیر المؤمنین کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا امیر المؤمنین کو اچھا نہیں سمجھتے, اس وجہ سے لے کے نہیں گئے. اب کیونکہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا اور اس کی وجہ سے اس علاقے میں فتنہ ڈالا جا سکتا تھا, لہٰذا فوراً مولا امیر المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بتایا کہ اس قسم کے حالات اور واقعات ہو رہے ہیں. لہٰذا آپ نے ان افراد کو بھی سمجھایا اور تنبیہ کی, اور مولا امیر المؤمنین کے فضائل بیان کیے. اور اسی وقت جو آپ نے ایک فضیلت بیان کی وہ فضیلت تھی حدیث منزلت کے عنوان سے, کہ آپ نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی, کہ علی تم میرے لیے اس طرح سے ہو جس طرح سے کہ ہارون تھے موسیٰ کے لیے. اسلامی افواج شام کے علاقے میں جب داخل ہوئی تو اس سے پہلے ہی مسلمانوں کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر دشمن فرار کر چکے تھے اور میدان خالی ہو چکا تھا. لیکن اس لشکر کشی کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ قبائل یعنی وہ عرب قبائل کہ جو حجاز کے قریب تھے اور دوسری جانب شام سے بھی قریب تھے, اور ہم پہلے توجہ دلا چکے کہ شام میں اس وقت بیزنٹائن امپائر کی حکومت تھی اور وہاں پر عموماً مسیحی رہتے تھے, اور اس زمانے میں مسیحیوں کا جو مین مرکز تھا وہ تھا قسطنطنیہ یعنی آج کا ترکی استنبول. تو ان پر ایک رعب طاری ہوا اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا پھر ارادہ ترک کر چکے تھے. اب وہ سمجھ چکے تھے کہ اگر رومن امپائر ہم سے قریب ہیں اور وہ ہمیں اکسائیں مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کے لیے, تو مسلمان بھی بہت قوی ہیں. اور یہی تھی پالیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بڑا لشکر آپ نے تیار کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کو اب اتنا ضعیف نہ سمجھا جائے. اور اس کی تعداد جو بیان ہوئی تقریباً 30,000 افراد اس لشکر میں شریک تھے. ایک مقام پر حضرت ابو ذر پیچھے رہ گئے, اور جب واپس آئے تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر یمشی وحدہ و یموت وحدہ, کہ ابو ذر جو ہے وہ چلا بھی تنہا اور مرے گا بھی تنہا. اور آپ نے توجہ دلائی کہ ایک وقت آئے گا کہ حضرت ابو ذر دنیا سے رخصت ہوں گے ایک بیابان میں تنہائی کے عالم میں. اور یہی ہوا کہ جب حضرت عثمان نے حضرت ابو ذر کو جلا وطن کر دیا تھا اور ایک بیابان میں تنہا چھوڑ دیا تھا, بعض جگہ بیان ہوا ان کی صاحبزادی تھیں اور بعض جگہ بیان ہوا کہ ان کی زوجہ ساتھ تھیں اور ایک چھوٹا بچہ یا بچی ساتھ تھی. اور حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ دیکھو کچھ ہی دیر کے بعد ایک میرے مرنے کے بعد ایک قافلہ گزرے گا اور وہ لوگ مجھ پر نماز پڑھیں گے اور مجھے دفن کریں گے. لہذا کچھ ہی دیر کے بعد ایک قافلہ گزرا کہ جس قافلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے اور جناب مالک ابن اشتر تھے. ان لوگوں کو جب پتہ چلا تو بہت ہی زیادہ محزون ہوئے اور حضرت ابو ذر غفاری کی نماز جنازہ ادا کی اور انہیں دفن کیا. پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ غزوہ تبوک کی وجہ سے جو قبائل تھے ان پر ایک رعب طاری ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں سے معاہدے کیے کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے اور آپ کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس غزوے سے جب آپ واپس آ رہے تھے، اور اس جانب توجہ رہے کہ اس میں کسی قسم کا خون خرابہ نہیں ہوا، فقط یہ ایک فوجی گشت کے طور پر مارکا ہوا اور دشمنوں پر ایک رعب بیٹھا، جب آپ واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ایک راستہ تو یہ ہے کہ جو پہاڑوں میں سے گزر رہا ہے، ایک راستہ وہ ہے جو تھوڑا سا طویل ہے اور میدان کی جانب سے گزر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کو یہاں سے آنا ہو یہاں سے آئے، جس کو دوسری جانب سے آنا ہو دوسری جانب سے آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک پہاڑ کے دامن سے ان کی سواری گزر رہی تھی، تو یہ وہ وقت تھا کہ اسلامی افواج میں سے کچھ افراد جو منافق تھے، وہ چاہتے تھے کہ بڑے پتھر پھینکے جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ لیکن اسی وقت بعض جگہ بیان ہوا کہ چاندنی رات تھی، اور بعض جگہ یہ کہ بجلی چمکی اور ان کے چہرے واضح ہو گئے۔ البتہ انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے انہیں مخاطب کیا اور اس وہ بھاگے، اور بھاگنے کے بعد وہ دوسرا گروپ کہ جو دوسری جانب سے آ رہا تھا ان میں جا کے دوبارہ چھپ گئے۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ یہ وہی افراد تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی تھے، انہوں نے آپ کو دیکھا بھی تھا۔ اب یہ بڑی نادانی سی کسی بات ہے کہ ان کو سپریم اتھارٹی مان لیا جائے بعد رسول اللہ، اور کہا جائے کہ صحابی سب کے سب بڑے نیک ہیں، سب کے سب بڑے عادل ہیں، اور اب یہ ایک سپریم اتھارٹی ہو گئے اور دین میں ان کا بلند مقام ہو گیا، باوجود یہ کہ ان میں سے کچھ صحیح تھے اور کچھ غلط تھے۔ ہم تمام اصحاب کو صحیح بھی نہیں کہتے اور تمام اصحاب کو غلط بھی نہیں کہتے۔ اصحاب میں سے کچھ بلا شک منافق تھے، اور کچھ اتنے بلند مقام کے تھے کہ ان کے قدموں کی خاک پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ اسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند افراد کے ساتھ خالد بن ولید کو بھیجا دومت الجندل کے پاس، اور وہاں کے افراد کو دعوت دی کہ اسلام کے خلاف مخالفت نہ کریں، اور پھر ان سے بھی ایک معاہدہ ہوا۔ اور اس فوجی گشت کو کہا جاتا ہے بعض جگہ سریہ خالد بن ولید، اور بعض جگہ کہا جاتا ہے سریہ دومت الجندل۔ جنگ تبوک کے حالات اور واقعات جب بیان ہوتے ہیں تو ایک اہم ترین موضوع تاریخ میں بیان ہوتا ہے، وہ ہے مسجد ضرار کا۔ مسجد ضرار کے بانی تھے در حقیقت کچھ منافق، اور ان منافقوں میں سے ایک کا نام تھا ابو عامر، اور یہ ابو عامر ایک بڑے صحابی جناب حضرت حنزلہ کے جو غزوہ احد کے شہدا میں سے تھے، ان کے والد تھے یہ۔ لیکن یہ بیٹا انتہائی اول درجے کا مومن اور باپ منافق۔ اس فرد نے کوشش کی کہ قبا کے مقام پر ایک مسجد بنائی جائے، اور مسجد بنا لی، اور اس مسجد کے ذریعے سے ارادہ کیا کہ مسلمانوں میں اختلاف ڈالا جائے۔ اور اس مسجد کو کیونکہ بنایا گیا تھا ضرر کے لیے، لہٰذا اسے قرآن میں مسجد ضرار کہا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کو منہدم کیا، حتیٰ جو اس میں چھت کے لیے لکڑیاں استعمال ہوئی تھیں ان تک کو جلانے کا حکم دیا، اور کچھ عرصے کے لیے مسجد ضرار جگہ بن گئی تھی کچرے کی۔ لہٰذا آج بھی عالم اسلام میں بہت ساری ایسی مساجد ہیں کہ جو اللہ کے پیغام کو نشر نہیں کر رہی، بلکہ اللہ کی مخالفت، رسول اللہ کی مخالفت اور اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ بلا شک یہ مساجد مسجد ضرار کے حکم میں ہیں، لیکن ہم صرف اتنی دعا کر سکتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالی اس قسم کی مساجد بنانے والوں کو نیست و نابود کرے کہ جن مساجد سے اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت ہو۔ اور آخر میں جانے توجہ دلائیں کہ غزوہ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ تھا، اور اس جانب پھر توجہ دلائیں کہ سب سے زیادہ دوری پر جو غزوہ واقع ہوا وہ یہی غزوہ تبوک تھا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد والے محمد ہمیں اپنے اپنے رسول، اپنے حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔